ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون میرے قابل احترام مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے، اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق تفصیلی ہدایات موجود ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو رہنمائی عطا نہ فرمائی۔ یہ دین کی شکل میں جو ہمیں رہنمائی دی گئی ہے، دین کے انہی احکامات کو اہل علم نے پانچ حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ پانچ شعبے ہیں دین کے۔ پہلا شعبہ تو عقائد کا ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے، آدمی اپنا عقیدہ درست کر لے، جس کو ہم ایمان لانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ ماں بچپن میں مکتب میں جہاں پڑھایا جاتا ہے ایمان، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ایمان مفصل میں آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَالْبَعْثِ مِنَ اللَّهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ تو یہ ایمان یہ بنیادی چیز ہے، اس کے متعلق بھی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان میں سب سے پہلا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے وجود کو تسلیم کریں، اور پھر اللہ سے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں تنہ تنہا، کوئی اس کی ان صفات کے اندر اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وہی اکیلا پیدا کرنے والا، وہی اکیلا روزی دینے والا، وہی اکیلا تندرستی دینے والا، وہی اکیلا ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا، کوئی دوسرا ان صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں۔ کسی کے متعلق اگر یہ خیال کیا کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا تو مجھ سے روزی ملے گی، فلاں بزرگ کی درگاہ پر جا کر مانگوں گا تو اولاد ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ سب چیزیں دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، کہ اللہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتے ایک مخلوق ہے جو اللہ نے نور سے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کا سارا نظام انہی کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ میاں کا اسٹاف ہے، کون؟ فرشتے۔ اور اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے، دنیا کے اندر تو ایسا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو نا، اور اس کا اسٹاف بھی کبھی کبھی اس کی بات کے خلاف کرتا ہے، تنہائی میں کر لے، سامنے نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو ایسا ہے کہ سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور فرشتوں کا حال یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی تو اس کے اندر اخیر میں ہے، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے ذرہ برابر اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہی کرتے۔ یہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں بھی کچھ فرشتے بڑے ہیں جن کو کچھ خاص خدمات سونپی گئی ہیں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا کام اور خدمت حوالے، جتنے نبی ہوئے ان پر وحی لانے کا کام حضرت جبریل علیہ السلام کرتے تھے۔ دوسرے حضرت میکائیل ہیں، یہ روزی کا جو پورا نظام ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ان کے حوالے کیا ہے، یہ کائنات میں جو کچھ بھی روزی رسانی کے متعلق ہوتا ہے۔ اور تیسرے جو ہیں اسرائیل ہیں، لوگوں کی روح قبضہ کرنے کا کام ان کو سونپا گیا ہے۔ اور چوتھے جو ہیں وہ اسرافیل ہیں، قیامت کے روز سور وہی پھونکیں گے، جب سے پیدا کیا ہے ان کے ہاتھ میں سور ہے اور منہ میں سور لیے کھڑے، سال ہا سال، صدیاں اور جو ہے لاکھوں سال ہو گئے گزر گئے، وہ گویا ہر وقت تیار ہیں، جب اللہ کا حکم ہو سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ بہرحال جن فرشتوں کے نام ہمیں بتلائے گئے ہیں ان ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لانا ہے، ورنہ مطلقا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اوپر کتابیں بھیجی، چار کتابیں، ایک تو جو ہے توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دی گئی، دوسری جو ہے وہ زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو دی گئی۔ زبور میں احکامات نہیں تھے، صرف اللہ کی حمد و ثنا کی آیتیں تھیں جن کو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام بڑی سریلی آواز میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عمدہ اور شاندار بہترین آواز عطا فرمائی تھی کہ جب جو ہے اس پڑھتے تھے تورات اور زبور کو ساری کائنات تھم جاتی تھی اور وہ اسی کو اللہ کی حمد اور ثنا کے طور پر پڑھتے تھے۔ تیسری کتاب انجیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبیانہ والی صلاۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور آخری کتاب جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، قرآن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، آپ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا۔ یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو آج کل قادیانی ہیں، جو غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور اس پر ایمان لانے کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، یہ ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ آج کل اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ نبیوں پر ایمان لانا اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر، ایک وقت ایک دن آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کریں گے، اور اس وقت سب آج تک جتنے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، ایک میدان میں سب لائے جائیں گے، وہ میدان حشر کہلائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ سب کا حساب کتاب لیں گے۔ یہ عقیدہ بہت ضروری ہے، دل میں اگر یہ آدمی سمجھتا ہو کہ مجھے دوبارہ اللہ کے سامنے اس موت دنیا کی زندگی کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا رہا لیکن کبھی اس کو کوئی راحت اور آرام نہیں ملا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر موت کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے تو پھر اس نے وہ نیک اعمال کیے تھے اس کا کیا؟ اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے اس کا جواب، اس کو بدلا۔ کبھی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں زندگی بھر گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتے ہیں، لوگوں پر مظالم کرتا ہے، ظلم اور زور کا بازار گرم ہے، پوری زندگی اسی طرح ساری دنیا کو ستاتا رہا، اسی حالت میں موت آئی، اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس کے سر میں بھی درد ہوا ہو، تو سوال پیدا ہوگا ایسے بدماشوں ان بدعمالیوں کا کیا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ زندہ کریں گے، اس وقت اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ عقیدہ آخرت جو ہے اس میں بنیادی عقیدہ ہے کہ ہماری زندگی چند روزہ ہے دنیا کی، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، کل من علیہا فان، اور ہم دیکھتے ہیں اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے والوں کو کہ دنیا سے جا رہے ہیں، موت آتی ہے، ہم ان کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمیں بھولے سے خیال نہیں آتا کہ ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے، اس زندگی کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ یہ عقیدہ ہی آدمی کو صحیح راہ پر چلنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ تو بہرحال عقائد جو ہے یہ ایک شعبہ ہے، کس کا؟ دین کا۔ اس عقیدے میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ ہوگی تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس سے تعلق رکھنے والی ضروری چیزوں کو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری۔ آج جو ہے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ نہیں جانتے بہت سے، اس کی وجہ سے کہ قادیانیوں کو اپنی بات لوگوں میں پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح عقیدے سے متعلق ساری چیزیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبیانہ والسلام کے متعلق عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو اتاریں گے آسمان سے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ دمشق کی مسجد کے شرقی کنارے کے پر وہ اتریں گے اور جو ہے اس وقت وہ دجال کو قتل کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ سے متعلق یہ تفصیلات اگر معلوم ہو تو جو آج اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں، بعض لوگ مہدی کہتے ہیں، جیسے یہ شکیل بن حنیف کی باتیں آتی ہیں سامنے، تو اس میں اس गोया धोखे में आदमी नहीं पड़ेगा, इन चीजों से भी वाकिफ होना जरूरी है सबको। तो बहरहाल दीन का एक शोबा जो है वो अकाइद है, उनकी दुरुस्तगी और उनके ऊपर पुख्तगी एक मोमिन के ईमान का तकाजा है। दूसरा शोबा जो है इबादात का है। इबादात के अंदर जो है नमाज है, रोजा है, जक़ात है, हज है, उसमें भी फर्ज हैं, नफल हैं, सुन्नत हैं, ये सारी, ये जो नमाज और रोज़ा, ये तो एक ऐसी दो इबादतें हैं जो हर एक के ऊपर अल्लाह ने फर्ज कर दी, चाहे वो मर्द हो या औरत, बालिग होना चाहिए, बालिग होते ही उसके ऊपर ये दोनों इबादतें फर्ज हो जाती हैं। लड़का हो या लड़की हो, और जो है मालदार हो या गरीब हो, शहर का रहने वाला हो या देहाती हो, कोई भी हो, सब पर ये दो इबादतें जरूरी। अब जाहिर है बालिग होते ही नमाज फर्ज हो जाती है, रोजा फर्ज हो जाता है, उसका मतलब ये हुआ कि बालिग होने से पहले ही नमाज से मुताल्लिक मसाइल का जानना जरूरी है। नमाज में जिन चीजों को का लिहाज किया जाता है, जरूरी करार दिया गया है, जिसके बगैर नमाज दुरुस्त नहीं होती, कपड़े पाक हो, बदन पाक हो, जगह पाक हो, क़िबले की तरफ मुंह हो, फिर अंदर नमाज में जो चीज़ें अदा करने की हैं, इराद की जाती है, रुकू किया जाता है, सजदा किया जाता है, तो ये पाकी नापाकी के वसाइल, इनसे वाकिफ होना हर एक के लिए ज़रूरी है। इसीलिए बच्चा छोटा होता है या समझदार हो जाए, बालिग होने से पहले ही ये मसाइल उनको सिखलाए जाते हैं, क्योंकि बालिग होते ही इन सारी चीजों से उसको वास्ता पड़ेगा, पहले से उसको बताया जाए। और लड़का हो या लड़की हो, नमाज का तरीका उसको सिखलाया जाता है, रोजे की आदत उसको डाली जाती है। ये दोनों इबादतें तो ऐसी है कि हर एक के ऊपर फर्ज है, और अगर अल्लाह ने माल जैसी नेमत अता फरमाई तो उसके ऊपर ज़कात भी है, और माल अगर इतना है कि जिसकी वजह से वो वहाँ बैतुल्लाह तक सफ़र करके आसानी से आ जाए हज के दिनों में, तो उसके ऊपर हज भी फर्ज हो जाता है। तो जिस पर ज़कात फर्ज है, उसके लिए ज़कात से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल का जानना ज़रूरी और फर्ज है। जिस पर हज फर्ज हो जाता है, तो जाहिर है मसाइल नहीं जानेगा तो हज कैसे अदा करेगा। किसी भी अमल को सही तरीके से अदा करना मौकूफ है किसके ऊपर? इल्म पर। उलमा ने लिखा है कि इल्म की दो किस्में हैं। इल्म की एक मिकदार तो वो है जो फर्ज आयन है, हर हर मुसलमान को इल्म की उतनी मिकदार का सीखना जरूरी है, अपना ईमान दुरुस्त कर सकें, उतने अकाइद अल्लाह ताला की ज़ात से मुताल्लिक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक, फरिश्तों से मुताल्लिक, क़यामत और जन्नत और दोज़ख से मुताल्लिक, उन अकाइद को दुरुस्त कर सकें, उतना अकाइद से मुताल्लिक इल्म रखना ज़रूरी है। नमाज को सही तरीके से अदा कर सकें तो पाकी नापाकी, कपड़ों की, जगह की, बदन की, और फिर उसके अलावा जो है वो नमाज का तरीक़ा, ये सब सीखना ज़रूरी है। हर हर बच्चे को ये बताना हमारा फरीजा है। ये मकातिब जो कायम किए जाते हैं, उन मकातिब के अंदर इल्म की वही मिकदार जिसको फर्ज आयन करार दिया गया है, हमारे तमाम बच्चों को सिखलाई जाती है नमाज के तरीक़े। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के मुतालिक मालूमात, आप कहाँ पैदा हुए और आप पर अल्लाह ताला ने वही भेजी, कुरान आया, और ये सारी आपकी सीरत से मुतालिक ज़रूरी चीज़ें, ये सब बचपन ही में बच्चों को सिखाई जाती है, और ये ज़रूरी है। अगर कोई मुसलमान इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है तो उसका ईमान नहीं रहता बाकी। ये जो मकतब हमारे यहाँ कायम किए जाते हैं, उन मकतब के अंदर जो तालीम दी जाती है वो यही सब होती है, और ये वह ज़रूरी है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने हमको इसका पाबंद बनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम वा अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर के लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या मतलब है जहन्नम की आग से बचाने का? इस आयत की तफसीर हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि मजमईन ने जो की है, उसका खुलासा यह है कि अल्लाह तबारक तआला ने जिन चीज़ों का के करने का हुक्म दिया है उन चीज़ों से वाकिफियत हासिल करो, उनका इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के बाद उन पर अमल का एहतमाम करो। ये तो खुद भी किया, और उन चीज़ों का इल्म अपनी औलाद को भी दो और उनको भी उस पर अमल करने का आदि बनाओ। जैसे नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, उसका क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, वो सब जाने तभी तो नमाज को अदा कर सकेगा। तो नमाज का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है, और फिर इल्म हासिल करने के बाद अपने वक्त पर पांचों नमाजों को अदा करना। इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीन किताबं मौकूता, कुरान में बारी ताला फरमाते हैं कि नमाज को अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर मुकर्रा वक्त में फ़र्ज की है, पांच अवकात हैं उनमें पांच नमाजें अदा की जाती हैं। तो एक तो नमाज से सारी, नमाज से मुतालिक सारी मालूमात हासिल करना ये भी फ़र्ज है, और नमाज का अपने वक्त पर अदा करना ये भी क्या है, ये खुद हमारा जिम्मा। और जैसा ये हमारा जिम्मा है, हमारी जो औलाद होगी उस औलाद को भी नमाज से वाकिफ करना, नमाज सिखलाना ज़रूरी है, और नमाज पढ़ने का उसको आदि बनाना। देखो हमारे ये मकातिब हैं, अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे बच्चों को उसमें ये ज़रूरी अकाई, ज़रूरी फ़र्ज जो अमाल हैं, नमाज रोज़ा वगैरह, और ज़रूरी आदाब है शरीयत के, उनकी तालीम दी जाती है। असातिज़ा ये चीज़ें मकतब में पढ़ाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, खाली मकतब में जाने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। बच्चा मकतब में नमाज का तरीका तो असातिज़ा मुदर्रिसीन सिखलाते हैं, सीख लेता है, नमाज पढ़ना होना, लेकिन पढ़ेगा कब, जब आप उसको अपने घर से नमाज के लिए लेकर के आएंगे। नमाज का वक्त जब हो ना, तो जब आप खुद भी आइए और अपने बच्चे को भी साथ लेते आइए, बेटा चलो नमाज के लिए। और बचपन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, बच्चे जब 7 साल के हों, हालांकि बालिग नहीं हुए, तो उनको नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हों तो नमाज छोड़ने पर उनको तंबीह करो, पुचाए करो। बचपन से हम इस तरह उनको अपने साथ, जो 7 साल का नहीं है उसको तो लेकर आते हैं मस्जिद के अंदर, 5 साल वाले को लेकर के आएंगे, वो शोर मचाएगा, लोगों की नमाज खराब करेगा, और जरा समझदार हुआ, नमाज पढ़ने के लायक हुआ, अब उसको लेके नहीं आएंगे। हमारा मामला ऐसा उल्टा हो गया। तो हकीकत तो ये है कि हमें शरीयत ने पाबंद बनाया कि बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि बचपन ही से वो नमाज सीख लें, नमाज पढ़ने के आदि। हम चंद सालों तक, 7 साल से लेकर बाली होने तक, 12 साल पर बाली हुआ, 5 साल तक अपने साथ इस तरह पांचों नमाजों के लिए मस्जिद में लेकर के आएंगे, तो 5 साल तक बचपन में जिस बच्चे को इस तरह साथ रखा गया हो नमाज के लिए, आप बता सकते हैं कि वो नमाज का कैसा पाबंद हो जाएगा। हमारा हाल तो है कि हम खुद ही नमाज के पाबंद नहीं हैं, बच्चों को क्या बनाएंगे। औलाद से मुतालिक अल्लाह ताला ने हम पर कुछ जिम्मेदारियां डाली, कुछ जिम्मेदारियां तो वो है जिसको हम सब समझते हैं कि भाई उनके खाने पीने का इंतजाम करो, है ना, उनके रहने सहने का इंतजाम करो, उनके लिबास का इंतजाम करो, वही रोटी कपड़ा और मकान, तीन नामों, तीन लफ्जों से उसको ताबीर किया जाता है। तो हमारे माताहत जितने भी हैं, बीवी बच्चे, उन सब की इन तीनों की जिम्मेदारी हम पर आती। अब ये जिम्मेदारी तो सब अदा करती, हमारी ही क्या खसूसियत, आपके इस तिरुपति नगर में और आपके इस ऊन के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं, क्या वो अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम नहीं करते, क्या वो अपने बच्चों के कपड़े का इंतजाम नहीं करते, क्या वो अपने बच्चों के लिए मकान का इंतजाम नहीं करते, जैसे आप करते हैं वैसे वो कर, बल्कि अगर जरा देखा जाए तो हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से करते। और इंसानों ही की क्या खसूसियत, जानवर भी अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करती है। चिड़िया के यहाँ जब बच्चा छोटा होता है, अभी वो खुद अपनी जो है रोजी तलाश करने के काबिल नहीं होता, अभी वो उसके बाजुओं में, परों में ताकत नहीं आई, उसकी माँ दाना ढूंढ कर ला करके उसके मुंह में देती, पानी ला करके वो उसके मुंह में डालती है। तो गोया खिलाने का काम अपनी औलाद को बचपन में हम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी करते हैं और इंसान ही नहीं बल्कि जानवर ही, जंगल के दरिंदे शेर और शेरनी वो भी अपनी औलाद के खिलाने पिलाने का इंतजाम करते हैं, उनको गर्मी सर्दी से बचाने का इंतजाम करते हैं। हम करते हैं, इतनी बात अलग है कि वो जानवर हैं, उनको अल्लाह ने इतनी समझ और इतनी अकल नहीं दी जितनी इंसान को दी है। इंसान अपनी अकल की ज्यादती की वजह से अपनी औलाद की इन जरूरतों को पूरा करने में जरा और दो कदम आगे बढ़ा हुआ है। जानवर बेचारे अपनी हैसियत के मुताबिक पूरा लेकिन करते हैं वो भी हैं, इस एतबार से कि अपनी औलाद की इन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं, जो काम हम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। हमारी सतह हमारा लेवल इस मामले में जानवरों से कोई ऊंचा नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल पैदा होता है क्या औलाद के यही तीन हुकूक हम पर है कि उनको खाना खिलाएं, उनके कपड़े लिबास का पहनने ओढ़ने का इंतजाम करें, उनके रहने सहने का इंतजाम करें, रोटी और कपड़ा मकान, यही तीन चीजें हैं हम पर? नहीं, हमारी औलाद इंसान भी है और इंसान होने के साथ साथ मुसलमान भी। इंसानी आदाब अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक के ऊपर फजीलत अता फरमाई, वलकद करमना बनी आदम, हमने इंसानों को तमाम मखलूक पर शर्फ और फजीलत अता फरमाई। तो इंसानी औसाफ एक आदमी के अंदर इंसान होने के एतबार से उसके अंदर जो खूबियां जो हैं इंसानी इंसानियत वाली खूबियां जो होनी है वो हमें उसमें पैदा करनी, और इंसान होने के साथ साथ क्या है वो? मुसलमान है। इस्लाम ने एक मुसलमान को जिन खूबियों से आरास्ता किया है, एक मुसलमान में ये खूबियां होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने औलाद में उन खूबियों को सींचने का, पैदा करने का, उसके अंदर लाने के लिए क्या करें? मेहनत करें। आज कौन करता है? आज तो बस रोटी खिला दी, घर में सोलह कभी खाने पीने का इंतजाम कर दिया, कपड़े ले आए, बस काफी है, और इसी को अपनी मेराज समझते हैं। जो बड़े बड़े मानदार हैं वो भी बस शनिचर का दिन आएगा तो अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जाएंगे बच्चों को, चौपाटी पर ले गए, आइसक्रीम खिला दी, ये कर दिया, ये समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया। नहीं भाई, हक तो उस वक्त अदा होगा जब इन बच्चों को आप हकीकी माने में इस्लामी आदाब से क्या करेंगे? वाकिफ करेंगे। दुनिया में ये सब कुछ किया अगर आपने, उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया, रहने सहने का भी इंतजाम किया, मकान और कपड़ों वगैरह का भी इंतजाम किया, पहनने ओढ़ने का भी, लेकिन उनको एक मुसलमान को जिस तरह दुनिया में इस्लामी अहकाम के मुताबिक रहना चाहिए वो नहीं सिखलाया, आप उनके लिए अपने अपने मरने के बाद बहुत जो है बहुत बड़ी तिजारत, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत बड़े बड़े बंगले, कारें और बैंक बैलेंस सब छोड़ करके गए, लेकिन उनको इस्लामी आदाब नहीं सिखाए हैं। यही औलाद कल को कयामत में आपका दामन पकड़ के अल्लाह के सामने फरियाद करेगी, बारी ताला मेरे बाप ने मेरे खाने का इंतजाम किया था, मेरे पहनने ओढ़ने का इंतजाम किया था, मेरे रहने सहने का इंतजाम किया था, लेकिन एक मुसलमान बनाने का मुझे एहतमाम नहीं किया। मुसलमान कैसा होता है मुझे नहीं सब सिखलाया उन्होंने, तो वो क्या कहेगा? अब आप मुझे जहन्नम में भेज रहे हैं, इनको भी भेजो मेरे साथ, यही औलाद हमारा दामन पकड़ करके जहन्नम में ले जाएगी अगर हमने उनका ख्याल नहीं रखा। और देखो हम तो ईमान वाले हैं, आखिरत पर हमारा ईमान है, हम समझते हैं कि दुनिया की जिंदगी चंद रोज की है, असल जिंदगी क्या है? मुंह से तो बहुत बोलते हैं लेकिन हमारा अमल क्या है? हमारा अमल यह है जो कुछ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? दुनिया के लिए करते हैं, आखिरत के लिए जैसा करना चाहिए नहीं करते। हालांकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं दुनिया के लिए इतना करो जितना तुमको दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए इतना करो जितना आखिरत में रहना है। دنیا میں تو 50-60 سال رہنا ہے اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. تو بہرحال اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ مکاتب کا نظام قائم کیا اور اس میں جو ہے اہل علم علماء جو ہمارے بچوں کو دین بھی سکھلاتے ہیں, دینی آداب دینی اخلاق سے بھی واقف کرتے ہیں. لیکن خالی ان مدرسے والے مولویوں کے ان بچوں پر محنت کرنے سے آپ کا کام پورا نہیں ہو جاتا, آپ کو بھی نگرانی تو کرنی پڑے گی. بھائی کھانے کے آداب بچے کو مکتب میں سکھلائیں گے مولوی صاحب کہ بھائی کھانے کے آداب کیا ہیں, کھانے سے پہلے ہاتھ دھو یا نہیں, بیٹھو تو دسترخوان بچھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرو, اپنے سامنے سے کھاؤ, یہ سارے آداب بتائیں گے. لیکن بچہ کھائے گا کہاں, مدرسے میں کھائے گا, کھائے گا گھر پر آپ کے پاس بیٹھ کر کے کھائے گا. تو آپ کو نگرانی کرنی پڑے گی کہ بیٹا آپ کو تمہارے مولوی صاحب نے کھانے کا کیا طریقہ بتلایا ہے. تو کہا بس پوچھو اس سے اور اس سے کہو بیٹا مجھے بھی بتلا, میں بھی اسی طرح کھاؤں اور تو بھی اس کے مطابق کھا, تاکہ سب گھر کے لوگ ان آداب سے واقف ہو جائیں. ہم تو دھیان ہی نہیں دیتے, بس مدرسے میں بچے نے پڑھ لیا, لیکن کرے گا وہی جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے, نقل تو اپنے ماں باپ کی اتارے گا وہ. اس لیے ضرورت ہے کیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے, خالی مکتب میں آنے سے آپ کی ساری ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی, کچھ ہو جاتی ہیں لیکن ابھی بھی کچھ باقی رہتی ہیں. اس لیے ان کی تربیت کی طرف توجہ کی جائے اور اس سلسلے میں شریعت مطہرہ نے جو احکام دیے ہیں, میں نے کہا عبادات کی بات چل رہی تھی, عبادات کے علاوہ معاملات ہیں. آپ جو ہے پیسہ کماتے ہیں تو پیسہ کس طرح کمانا چاہیے, حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت, آپ نے فضائل صدقات کے دوسرے حصے میں تعلیم ہوتی ہے سنی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز آدمی کے پاؤں اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق اس کو سوال ہوگا, اس میں دو سوال مال کے متعلق, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ. مال کمانے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو شریعت نے بتایا. اگر شریعت کے خلاف رشوت لے لی, سود لیا, دھوکہ دیا اور اس طرح کی حرکتیں کر کے مال حاصل کیا ہے, یہ سارا مال ہم کو جہنم میں لے جائے گا, یہ حرام ہے اور یہ حرام خود بھی کھا کر اور اپنی اولاد کو بھی کھلا کر جہنم بھرنے کا ہم کام کریں گے. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, بہت سے لوگ کیا ہے حلال طریقے سے کماتے ہیں, بعد میں ان کو خرچ کرنے کے معاملے میں بیٹے اور یا بیٹی کی شادی کا معاملہ آیا, او ہو لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں. کوئی ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ بھائی ذرا شریعت نے جو طریقہ بتلایا نکاح کا سادہ اس کے مطابق کرو, تو وہ کہتا ہے میں نے کمایا ہے میری مرضی. نہیں, مال اللہ کی امانت ہے, اللہ نے جو دیا ہے اللہ جس طرح حکم دے اس کے مطابق کیا کرنا ہے خرچ کرنا ہے, ہم اپنی مرضی سے بے درے خرچہ نہیں کر سکتے. اسراف اور فضول خرچی سے شریعت نے ہم کو کیا کیا ہے روکا ہے. اپنی ضرورت سے زیادہ اگر کوئی آدمی خرچہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ کہ معاملات اگر ہمارے درست ہیں, کس طرح تجارت کی جاتی ہے, کس طرح کاروبار کیا جاتا ہے, کہ جتنے بھی کاروباری آپ کماتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, سروس کرتے ہیں, تو آپ پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے جو نوکری کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام. بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت نے منع کیا ہے اور وہ آدمی کرتا ہے, نہیں حلال. آپ مزدوری کرتے ہیں یا اور کوئی کام ایسا جو شریعت نے جائز قرار دیا ہے, تو ساتھ ہی ساتھ ساری چیزوں کا لحاظ کرنا پڑے گا. آپ کی ڈیوٹی 5 گھنٹے کی ہے اور آپ 4 گھنٹے ڈیوٹی بجا کر کے چلے جاتے ہیں آفس بند کر کے, 1 گھنٹہ آپ نے ڈیوٹی نہیں بجائی تو 1 گھنٹہ ڈیوٹی بجائی نہیں اور اتنی تنخواہ تو آپ پورے پوری لے رہے ہیں, تو اتنی تنخواہ آپ کی کیا کہلائے گی, حرام کہلائے گی اور آپ حرام کے کھانے والے قرار دیے جائیں گے. بہت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. معاملات, اور اسی طریقے سے معاشرت, لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے گھر کی بات, ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اولاد کو, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, شوہر کو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آئے گا, اپنے اولاد کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا, محلے والوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا, یہ ساری باتیں بھی سکھلائی ہے کس نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی کو کہتے ہیں معاشرت. اگر ہماری معاشرت درست نہیں ہے تو ہماری ذات سے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچے گی. ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی, اور یہ ماں باپ کی تکلیف جو ہے آپ کو جہنم میں لے جائے گی. اپنے بیوی کے حق ادا نہیں کریں گے تو بیوی کو تکلیف پہنچے. بعض لوگ بیوی کی پٹائی کرتے ہیں ظالمانہ طور پر, اس کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں, تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہاں تو آپ کا بس چلتا ہے کر لیں گے, کل کو قیامت میں پتہ چلے گا. آج کا مظلوم قیامت کے روز بڑا طاقتور ہوگا. ہم کمزور سمجھتے ہیں, یہاں کمزور ہے وہاں طاقتور ہے, اللہ تعالیٰ وہاں سب بدلہ دلوائیں گے. تمہارا معاشرت کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے وہ بہت ضروری ہے. خالی نمازیں پڑھ لینے سے کام نہیں چلتا. حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں ایک مرتبہ انسانی شکل میں آئے تھے. حجت الوداع ایک روایت میں حجت الوداع سے پہلے ہے, بعض حضرات کہتے ہیں حضرت الوداع کے بعد, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقط 3 مہینہ آپ حیات رہے تھے 80 دن, تو اس زمانے میں حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے اور حضور سے کچھ سوالات کی. پہلا سوال کیا تھا, ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم مانو اللہ کو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, یہ جو بتلایا تھا. اور اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام نماز پڑھو 5 وقت کی, رمضان کے روزے رکھو, زکوٰۃ ادا کرو, یہ اسلام ہے. اور احسان کیا ہے؟ یعنی آدمی ان ساری ذمہ داریوں کو ایسے خوش اسلوبی کے ساتھ, ایسے بہتر طریقے سے انجام دے کہ اس کے نتیجے میں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا مضبوط ہو جائے کہ ان عبادتوں کی ادائیگی میں اس کو لطف آئے, مزہ آ جائے. یہ عبادتیں جو ہے پورے جی سے اخلاص کے ساتھ ادا کریں, اس کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں. اور اسی احسان کے متعلق پوچھا احسان کیا ہے, تو احسان حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ. نماز جب پڑھ رہے ہیں تو نماز کے درمیان ہمارا ایسا ذہن ہو گویا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس انداز سے. اب آپ بتاؤ جو آدمی یہ سمجھتے ہوئے نماز پڑھے گا تو کیسی جی لگا کر کے پڑھے گا. اسی کو احسان سے تعبیر کیا ہے, گویا ہم اللہ کو نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اور آگے حضور فرماتے ہیں اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو کم سے کم یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. تازہ ہم کو اللہ دیکھ رہے ہیں, عقیدہ تو ہمارا ہے, لیکن یہ ہر وقت ذہن میں یہ بات حاضر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں, یہ مراقبہ کہلاتا ہے. تو بہرحال ایک آدمی نے آ کر حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں سے تھے, آ کر کہہ رہے کہ حضرت اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے احسان کی صفت حاصل ہو گئی. یعنی نماز کے دوران یہ کیفیت ہے کہ گویا اس طرح نماز پڑھتا ہوں گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو حضرت نے سوال کیا کہ اچھا یہ خالی نماز ہی میں ہے یا جب دکان پر بیٹھتے ہو تب بھی یہی کیفیت ہے, گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تب بھی یہی کیفیت ہے؟ تو اس نے کہا حدیث میں تو یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کا, اسی لیے تو پوچھا ہے, یہ تو شروعات ہے. اصل یہ ہے کہ مومن کا ایمان اتنا گویا مشاہداتی ہو جائے کہ ہر وقت ہر چیز میں وہ اللہ کو اپنے سامنے سمجھے. دکان پر گاہک کے ساتھ سودا کر رہا ہے تو محسوس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب جو آدمی یہ سمجھ کر سودا کر رہا ہو کیا گاہک کو دھوکہ دے سکتا ہے, بے ایمانی کر سکتا ہے؟ جو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو کیا اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر سکتا ہے؟ گویا ہر حال میں تمام کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام، یہی کہ شریعت یہی چاہتی ہے۔ ایک مومن جہاں جہاں ہماری جو ذمہ مسجد میں آئے تو نماز اس شان سے پڑھنی ہے، گھر میں گئے تو بیوی بچوں کے حقوق اسی طرح ادا کرنے، گویا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور دکان پر بیٹھے ہیں تو سودا اسی طرح کرنا، گویا ہم اللہ کے سامنے یہ سودا کر رہے ہیں۔ جو جس آدمی کے دل و دماغ پر یہ کیفیت چھائی ہوئی ہو، کبھی کسی حال میں بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ہم نے تو اپنا دین خالی نماز تک محدود کر رکھا ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھ لی، ہم یوں سمجھتے ہیں بس ہم جیسا دیندار کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ابھی میں نے بتایا دین کے پانچ شعبے ہیں، اور نماز تو عبادات میں سے ایک، عبادتیں بھی چار ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو خالی پانچ وقت کی نماز پڑھ لینے سے پورا مسلمان نہیں بن جاتا، ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی ہے، شریعت کے ان تمام احکام سے واقف ہونا ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ ان سے واقفیت حاصل کرے۔ اب جو ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ علم کی کچھ مقدار تو ہو یا ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ فرض عین جس کو کہتے ہیں، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، کپڑے کی پاکی ناپاکی، بدن کی پاکی ناپاکی، اور روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے، وہ باقی شریعت کے تو مسائل بہت ہیں۔ اس لیے کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر دی، اور وہ ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ اپنی ضرورت سے اوپر، ہر ایک کی ضرورت کا جو علم ہے اس کو تو علم فرض عین کہا گیا، اور سارے دین کا علم حاصل کرنا فرض۔ ہر بستی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے، دو چار پانچ، کہ جن کو پوری شریعت کا علم ہو۔ اگر کسی کو مسئلہ پیش آئے، آپ دکان پر بیٹھ کر کے سودا سلب کر رہے ہیں، کوئی بات پیش آ گئی، اب آپ کو معلوم کرنا ہے کہ یہ اس سودے کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، آپ کو تو معلوم نہیں۔ آپ کے شہر میں ایسا، آپ کی بستی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے دو چار، جو آپ کو یہ بتلائیں کہ یہ سودا آپ اس طرح کریں گے۔ آپ کسی کے ساتھ جو ہے گھر کے کرائے کا معاملہ کر رہے ہیں تو کس طرح ہوگا، وہ آپ کو بتانے والے علماء ہونے چاہیے۔ تو بہرحال ایسے اہل علم جو شریعت کی اکثر مسائل سے واقف ہیں، انہی کو گویا مقرر کیا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو شریعت کے احکام بتلائیں۔ یہ دار الافتاء جو آپ کے یہاں قائم کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ بھائی مفتی صاحب وہاں بیٹھیں گے، آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی مسئلہ پیش آ گیا دکان پر، اب شریعت کا اس کا کیا حکم ہے آپ نہیں جانتے، تو آپ آ کر کے بتائیں گے مساحت ایسا ہوا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، اب وہ مول صاحب بتائیں گے، مفتی صاحب بتائیں گے۔ بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گئی تو نہ کہ نہیں، تو اب آپ کوئی بات بھول گئی تو اب کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے، تو آپ کو کون بتلائیں گے، مفتی صاحب بتائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو زندگی کے ہر میدان میں ضرورت پڑتی ہے، شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ دیکھو ہم دنیاوی اعتبار سے، ہم کو زمین خریدنی ہو، آپ کو اس اون کے اندر زمین خریدنی ہو تو آپ پہلے وکیل کے پاس جائیں گے، وکیل صاحب وہ فلانی زمین میں خریدنا چاہتا ہوں، ذرا اس کے متعلق سرکاری قاعدہ اور قانون کیا ہے، وکیل صاحب بتائیں گے کہ بھائی اس کے پیپرز کلیئر ہونے چاہیے، یوں ہو، فلانا ہو، یہ نہیں کہ بس آنکھ بند کر کے خرید لی، وہ پہلے آپ 100 آدمیوں سے پوچھیں گے اور اس کے سلسلے میں سرکاری قانون کیا ہے وہ جانیں گے، اگر نہیں بغیر جانے ہوئے خرید لیا اور بعد میں پھر گڑبڑ ہو گئی تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا حکم کیا ہے معلوم کرنا ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، اسی کے لیے یہ دار الافتاء قائم کیا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو ان سے پوچھیں، اور دیکھو پہلے پوچھنا چاہیے، ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے، بعد میں پوچھتے ہیں۔ بیوی کو طلاق دے ڈالی، اب روتے ہوئے آئے ہیں مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب میں تو غصے میں آ کر 3 طلاق دے دی، کیا کروں، मुफ्ती साहब क्या करेंगे, तलाक देनी थी तो आप पहले आते, मुफ्ती साहब इस बीवी के साथ मेरा गुजारा मुश्किल है रोजाना, तो मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ, क्या तरीका है शरीयत का बेहतर तरीका, इस तरह तलाक दी जा सकती है, पहले पूछते तो आपके लिए रास्ता ऐसी तदबीर वो बताते कि आइंदा भी बाद में आपको जो है तलाक देने के बाद भी इरादा हो दोबारा जुड़ने का तो उसके भी रास्ते खुले रहेंगे। लेकिन आप पूछे बगैर ही तीन दे डाली, अब रोते हैं मुफ्ती, मुफ्ती साहब क्या करेंगे, उनके पास शरीयत, शरीयत के मालिक थोड़ा है, वो तो मसला बताएंगे। तो हकीकत तो ये है हर काम में पहले पूछना है, बाद लोग कुछ कर लेते हैं और बाद में पूछने के लिए आता है, उसकी कोई तदबीर बाकी नहीं, पहले पूछो फिर करो। सहाबा की का मिजाज ये था कि हुजूर सासम से पहले पूछते थे फिर करते थे, तो पहले पूछ करके करना, इसी की आसानी के लिए ये दारुल इफ्ता के यहाँ कायम किया जा रहा है, आप उससे फ़ायदा उठाइए, अपने औलाद की तालीम तरबियत का एहतमाम कीजिए, अपनी ज़िंदगी को शरीयत के अहकाम के मुताबिक बनाइए। आपका आपके ताल्लुकात माँ बाप के साथ कैसे हैं, बीवी बच्चों के साथ कैसे हैं, भाई बहनों के साथ कैसे हैं, आप नमाज तो बहुत पाबंदी से पढ़ते हैं लेकिन माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, तो कुरान हदीस कहती है कि जो माँ बाप की नाफरमानी करता है उसकी न फर्ज कबूल होती है न नफल कबूल होती है, तब अब क्या आपकी ये नमाज कहाँ गई। शरीयत ने तमाम चीज़ों को ऐसा जोड़ के रखा है कि किसी एक चीज में भी कमी होगी उसका असर दूसरी जगह पर पड़ेगा, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को शरीयत के बताए हुए अहकाम के मुताबिक और तमाम शोबों को इबादत का शोबा, अकायद का शोबा, मामलात का शोबा, अखलाक का शोबा, माशरत का शोबा, ये तमाम शोबों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ये करेंगे तो ही हम कामयाब हो सकेंगे, और अगर इसमें गड़बड़ हो गई फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल पेश आएगी। इसलिए ये जो सिलसिला आपके यहाँ शुरू किया गया, मकतब भी बनाया गया, अपने बच्चों को भेजो, ताकीद के साथ भेजो, हम अपने आप को ईमान मोमिन तो कहते ही और यूँ भी कहते हैं बहुत बड़ी दौलत ईमान की अल्लाह ताला ने अता फरमाई, लेकिन उसके मुकाबले में तरजीह देते हैं किसको, दुनिया को, मकतब का टाइम और स्कूल का, स्कूल पहले भेजने, स्कूल भेजने के लिए तो बहुत एहतमाम, माँ नहलाएगी, यूनिफॉर्म पहलाएगी, रक्षा आएगा, बच्चे को ले जाएगा, माँ भी कभी बच्चा छोटा है तो वहाँ तक जाएगी छोड़ने के लिए, और मकतब वो नींद में से उठा, मुंह भी नहीं धोया, हाथ में सिपारा पकड़ा, जा मकतब में भेज दिया, अभी मुंह में से बदबू आ रही है, उसका मुंह भी ठीक नहीं किया, आँख के अंदर भी जो है वो मैल लगा हुआ है, आँखें भी साफ नहीं की, उसी हालत ही में मौसम के बाद भेज दिया। मकतब की हमारे यहाँ ये कदर है, तो जैसे हम कदर करेंगे दीन की वैसा ही दीन आएगा। हमें तो दीन का ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए था लेकिन हमारा मामला उलट गया, जबान से तो बहुत दावे करते हैं कि अल्लाह ने हमको ईमान दिया, बड़ी दौलत है, लेकिन इस बड़ी दौलत के लिए हम क्या करते हैं ज़रा उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। एक बच्चे को स्कूल के लिए आप हजारों सैकड़ों रुपये खर्च करते हैं, स्कूल में वहाँ फीस महीने की हज़ार दो दो हज़ार, फिर दाखिला कराने के लिए जो पहले रकम देनी पड़ती है वो भी सब कुछ कर, मकतब में कुछ नहीं है, सब मुफ्त में हो रहा है, तो अभी भेजने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारा हाल है, इसलिए ज़रूरत है भाई इसकी तरफ तवज्जो कीजिए, तभी आप जो है अल्लाह के हुक्म के एतबार से कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जिद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा بأدل ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا افضل ما تعطي عبادك الصالحين اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ ہمیں اے اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے پورے پوری ہماری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ تو ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی ہیں ان تمام ذمہ داریوں کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما تو نے بعض اپنے فضل سے اللہ مکتب کا یہ سلسلہ یہاں اس علاقے میں اس بستی میں جاری فرمایا اللہ اس مکتب سے اپنے بچوں کو پورے پورا فیضیاب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ صحیح معنی میں اس مکتب سے جو ایک بچے کی تربیت ہونی چاہیے ہمیں بھی اپنے اولاد کو اسی انداز پر مکتبوں میں بھیج کر اللہ ان کی ایمانی اسلامی دینی تربیت کی توفیق عطا فرما اللہ یہ دار الافتاء جو یہاں قائم کیا گیا ہے اللہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دین کے ہر شعبے میں ہر ہر چیز میں اللہ مفتی صاحب سے مسائل معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ تیری طرف سے تو حجت قائم ہو چکی اللہ ہمیں اس پر عمل کا اہتمام نصیب فرما ہماری غفلتوں کو دور فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اپنے فضل کا معاملہ فرما دے ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمول فرما عبادات کا اہتمام نصیب فرما معاملات کی درستگی عطا فرما اللہ حلال روزی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور حرام کے دانے دانے سے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما، حلال کے برکات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، اور حرام کی نحوستوں سے ہمارے گھروں اور ہماری زندگیوں کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ اس مکتب اور دائفتہ کے قائم کرنے میں تیرے جن بندوں نے حصہ لیا ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، محنتیں کی ہیں، اللہ ان کی مسائی کو تیری بارگاہ میں حسن قبول عطا فرما، اور ان کے لیے تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر اللہ کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔